بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمعین, لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ میں ایران کے مقابلے میں عالمی سامراج تھا جو صدام کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران عالمی سطح پر انصاف کے مکمل نفاذ کی حمایت کرتا ہے. پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کابل میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اور یمنی عوام نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 7ویں سالگرہ کی مناسبت سے صوبہ سعدہ میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ میں ایران کے مقابلے میں عالمی سامراج تھا جو صدام کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کی مناسبت سے دفاع مقدس کے کمانڈروں اور جاں بازوں سے ملاقات میں فرمایا کہ دفاع مقدس کے حقائق کو دنیا والوں اور نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا بلکہ صدام کی پشت پر عالمی سامراج تھا. آپ نے فرمایا کہ ایران کے انقلابی اور اسلامی نظام پر سامراجی حکومتوں کا حملہ غیر فطری نہیں تھا کیونکہ یہ حکومتیں ایران کے اسلامی انقلاب سے سخت چراغ پا تھیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں سمجھ رہی تھیں کہ یہ انقلاب صرف سامراجی طاقتوں کی ایک وقتی سیاسی شکست نہیں ہے بلکہ اسلامی انقلاب تسلط پسندانہ نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا. آپ نے فرمایا کہ امریکی حکام کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایران کے عوام اس دور کی امریکہ جیسی بڑی طاقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. اسی لیے امریکہ نے ایرانی عوام سے انتقام لینے کی ٹھان لی اور اس نے طبس کے ناکام ہوائی حملے کے ذریعے کودتا کرانے اور ایران کے اندر اقوام کو اکسانے جیسے اقدامات کیے. لیکن جب اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملا تو اس نے صدام کے ذریعے جنگ مسلط کرا دی. لیکن ایران کے عوام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنا دیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران عالمی سطح پر انصاف کے مکمل نفاذ کی حمایت کرتا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور زور زبردستی کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے تقریر کے دوران شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دنیا کے دوسرے گوشے میں بسنے والی ایک حکومت نے علاقے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جسے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمان میں ایرانی جوانوں نے ناکام بنا دیا. ان کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے مجرمانہ اقدام کو منصفانہ عدالتی نظام میں اٹھا کر مجرم کو سزا دلانے کی کوشش جاری رکھیں گے. پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پاکستانی کرنسی کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. امریکی ڈالر مزید 1.09 روپے مہنگا ہونے کے بعد 240 روپے کا ہو گیا ہے. گزشتہ 28 جولائی کو ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 239.94 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا. واضح رہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے دور میں ڈالر 57 روپے سے زیادہ تک مہنگا ہو چکا ہے, جبکہ عمران خان کی 3.5 سالہ حکومت میں ڈالر 58 روپے سے زیادہ تک مہنگا ہوا تھا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک انصاف کا نظام درست نہیں ہوتا اس وقت تک ملک کی معیشت بھی درست نہیں ہوگی. پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے امپورٹڈ حکومت پاکستان کو دلدل میں لے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. عمران خان نے کہا کہ وہ ملک مہنگائی کے اس دلدل سے نکالیں گے. معاف کیجیے, عمران خان نے کہا کہ وہ ملک کو مہنگائی کے اس دلدل سے نکالیں گے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 13 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. کابل سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ دھماکہ بجلی کے محکمے کی مرکزی عمارت کے قریب ایک ریسٹورینٹ میں ہوا. اس دھماکے میں 3 افراد کے جاں بحق اور 13 دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 5 بتائی گئی ہے. دھماکے کی نوعیت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے, لیکن بعض غیر مصدقہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ تھا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے جنرل اسمبلی کے 77ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے سے باز آ جائے اور افغان لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے. اینٹونیو گوترش نے اتوار کے روز بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کا ضائع ہونے والا موقع دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا. ایک ایسے وقت جب ایران کے بیشتر عوام مہسا امینی نام کی خاتون کے انتقال پر صدمے میں ہیں اور اس سلسلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل بورڈ کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں, پچھلے دو تین دن سے تہران سمیت بعض شہروں میں کچھ عناصر نے صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا کر اور غیر ملکی طاقتوں اور ایجنٹوں کی ایما پر پرتشدد مظاہرے کیے ہیں۔ تہران کی پولیس نے گزشتہ جمعرات کو مہسا امینی نامی خاتون کو ایک پولیس اسٹیشن منتقل کیے جانے اور پھر اچانک اس کی طبیعت بگڑ جانے کے بعد اپنے پریس ریلیز میں وضاحت کی کہ مہسا امینی نام کی خاتون کو کچھ اخلاقی نکات بتانے اور معاشرے کے اصولوں سے آشنا کرنے کے لیے پولیس کے ایک تربیتی مرکز منتقل کیا گیا تھا، جہاں اس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا اور فوراً اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود وہ انتقال کر گئی۔ اس تلخ واقعے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فوراً ہی وزیر داخلہ کو حکم دیا کہ وہ واقعے کی وجوہات اور تفصیلات سے فوراً آگاہ کریں اور اس سلسلے میں مکمل تحقیقات انجام دیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے مہسا امینی کو اپنی بیٹی بتایا اور کہا کہ جلد سے جلد اس کی موت کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے۔ ایسی صورت میں جب ایران کے سبھی اعلی عہدیدار مہسا امینی کی موت کی وجوہات اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات پر زور دے رہے ہیں، ایران کے دشمن کچھ غیر ملکی میڈیا کے اکسانے اور اغیار کے بعض منظم اور تربیت یافتہ عناصر نے ایران کے بعض شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ یمنی عوام نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 7ویں سالگرہ کی مناسبت سے صوبہ سادہ میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ اور اس تحریک کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ ان کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ ریلیوں کے اختتام پر مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا اور ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں یمن کے عوامی حکمرانوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت کی اور اس جارحیت میں امریکہ کو سعودی اتحاد کا شریک جرم قرار دیا۔ بحرین کی الوفاق پارٹی نے زور دے کر کہا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت ایک شکست خوردہ اور بحران زدہ حکومت ہے جو کہ عوام کے غم و غصے سے خوف زدہ ہو کر صہیونی حکومت کی گود میں بیٹھ گئی ہے۔ الوفاق پارٹی کے نائب سربراہ حسین الدہی نے کہا ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت مناما کی اسلامی تاریخ اور تشخص کو ختم کرنے کی غرض سے صہیونیوں کو اس سرزمین پر بسا رہی ہے اور سائبر شعبے میں غاصب اسرائیلیوں کی خدمات حاصل کر کے بحرین کے عوام اور ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آل خلیفہ کو بحرین میں ذرہ برابر بھی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ حماس کے ترجمان نے فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی ادارے سے دو فلسطینی شہریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں کو ختم کرے۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف نے کہا کہ مصعب اشتیہ اور امید طبیلہ نام کے فلسطینی شہریوں کی گرفتاری سے عوام کے درمیان غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا فلسطینی انتظامیہ ان دونوں فلسطینیوں کی حراست ختم کرتے ہوئے سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں کو فوری طور پر روکے۔ انہوں نے کہا کہ اشتیا اور طبیلہ کی گرفتاری پر خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، تعبیر کرو۔ میں تصور میں قدم بوس ہوا۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا. جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا، یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن ہم شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیا نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیا، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے مت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا, جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا, ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائیں, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحر غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحر غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں, اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردہ غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم۔ ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 12 بجے نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 بجے نماز ظہر واجب ہو۔ معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے۔ زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 گھنٹے کا دن تھا، 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی۔ اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے۔ جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیم کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اس نے مثلاً گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا کسی نے زمین دی ہے، مثلاً مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلاً ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے، اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے۔ دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا، ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں، محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے۔ یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار، ہماری رفتار اور گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں۔ اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر, اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں, تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے. اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے, اس میں ہر طرف سکون ہوگا, ہر طرف محبت ہوگی. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا. كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.